ماں کے حکام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے ان کے اخراج کا ارادہ کر لیا. حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا, میں اللہ تعالی اور اپنے نفس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالی سے ڈرنا تو عین ایمان ہے, سبھی جانتے ہیں. نفس سے ڈرنا اس لیے ہے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا وہی ہے جو اس کو بے راہ راوی پہ ڈالتا ہو اور برائیوں میں مبتلا کرتا. تو بتلایا یہ کہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں, اور جس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اس سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں کہ فلاں یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر جائے گا اور فلاں ایسا ہو جائے گا اور فلاں ایسا ہو جائے گا. فرمایا جو ڈرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے, اور یہ ایمان کا تقاضا ہے, عین ایمان. اور اپنی نفس سے ڈرے, یہ خطرناک اژدہا ہے اور بہت ہی خطرناک دشمن ہے, اور ایسی برائیوں میں ڈالتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا. ان سے ڈرنا چاہیے, ان سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے. اور سچ یہ ہے کہ جسے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے, جس قدر بڑھیا نصیب ہوتا ہے, اسی قدر وہ مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور جس کی ذات دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا وہ پھر ڈرتا ہی رہتا ہے, اس کی زندگی تو پھر خوف میں رہتی ہے, اس کی زندگی خوف میں رہتی ہے. بیماریوں کا ڈر, میں نے کن کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے, عجیب و غریب قسم کے خوف ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, اللہ اپنا اتنا خوف دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے, اتنا خوف دے دے. ارشاد فرمایا جو شخص سب و شتم اور دوسروں پہ لان تان میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوگی. اللہ اس برے اخلاق سے اور برے مزاج سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. ہمیشہ دوسروں پہ تنقید, دوسروں کی کمزوریوں پر انگلی اٹھانا اور دوسرے کی برائیوں کو پھیلانا, گندی مچھی ہوتی ہے نا, گندی مکھی ہوتی ہے, وہ پھولوں سے بھی اڑتی ہے اور پھولوں سے اور گلابوں سے اسے کچھ نظر نہیں آتا. کہاں بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ جا کے بیٹھتی ہے, گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے. اور ایک شہد کی مکھی ہے ماشاءاللہ, سارے کچروں سے اڑ کے جاتی ہے. کہاں بیٹھتی ہے؟ پھول پہ بیٹھتی ہے, خوشبو پہ بیٹھتی ہے. پاکیزہ مزاج ہے, فطرت اچھی ہے. فرض فرمانا کہ جو شخص سب و شتم اور دوسروں پہ لان تان میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوگی. باطن کا نور, باطن کی نورانیت, باطن کا روشن ہونا نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی, عیب گوئی دوسروں کے عیبوں کے تذکرے کرنا, کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر اور غافل ہو. جس کو اپنے پیٹ میں درد ہو اسے دوسروں کے سر کے درد کی تھوڑی فکر ہوگی. کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر اور غافل ہو. جس شخص کو فکر ہوتی ہے تو اس کو ہر وقت اپنی ہی کشتی ڈاواں ڈول نظر آتی ہے. دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ملتی اور بعض طبیعتیں ہوتی ہیں. دوسروں کے معاملات میں تو بہت فرصت ہے, اپنی نظر نہیں ہے کہ اپنی کمزوریوں پر بھی کبھی نظر ڈالے. فرمایا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خندہ کا غلبہ تھا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ اکثر رویا کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. ان پر گریہ کا غلبہ تھا, ان پر خندہ پیشانی خندہ اور مسکراہٹ کا غلبہ تھا. بام گفتگو ہی ہوئی اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو خندہ اور ہنسی میں رہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان کی رحمت سے مایوس ہو کہ ہر وقت بکا اور روتی رہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا, جس نے فیصلہ کیا خلوت میں وہ حالت بہتر رہے جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی خوف اور خشیت, حزن اور بکا, اور عام مجلسوں اور جلوتوں میں وہ حالت بہتر رہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, خندہ پیشانی, شگفتہ مزاجی, تاکہ خلق خدا مایوس نہ. خلوتوں میں ہو اللہ میں نصیب فرما دے, اللہ میں نصیب فرما دے. فرمایا حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہی کے میدان میں عصر و مغرب کے درمیان پورا قرآن مجید ختم کیا. یہ وقت کی برکت بطور کرامت تھی جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی. پورا قرآن مکمل کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی تو ہو سکتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اسی کا نام تو معجزہ ہے, اسی کا نام تو کرامت ہے. کہ زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں, اللہ رب العزت ان کے اوقات میں, ان کے وقت میں, ان کی صلاحیتوں میں, ان کی زندگیوں میں ایسی برکت نصیب فرما دیتے ہیں کہ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی اکیڈمیاں, بڑی بڑی جماعتیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک فرد سے اللہ کام لے لیتا ہے. برکت ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے خاص برکت ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, نہ نبی کے اختیار میں نہ ولی کے اختیار میں, جب چاہے اللہ اس کا اظہار کر دے. اختیار اللہ کا ہے. اب انگلیوں کے اندر سے پانی جاری ہو رہا ہے, چھوٹا سا کھانے کا پتیلا ہے اور سبحان اللہ پورا کا لشکر لشکر کھا رہا ہے. ایک پیالے میں دودھ ہے, ایک پوری جماعت اس کو پی رہی ہے, پھر بھی بچ جاتا ہے.
یہ تو معجزہ ہے.
تو تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جانا, جیسے ہمارا نا بہت وقت میں تھوڑا کام بھی نہیں ہوتا. ان کے یہاں تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جانا یہ برکت ہوتی ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دنیا میں کوئی آدمی رنج اور غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ کسی نفع کی توقع نہ رکھے. ہمارے دنیا میں کوئی آدمی رنج اور غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ کسی نفع کی توقع نہ رکھے. رنج کہاں ہوتا ہے, غم کہاں ہوتا ہے؟ امید بہت لگا بیٹھتے ہیں. حقیقت یہ کہ ساری پریشانیوں کی بنیاد خیالی توقعات ہوتی ہیں. ہم ایک خیالی توقعات کی پوری ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں اور جب پھر اس کے مطابق وہ چیز نہیں ہوتی تو بڑا رنج ہوتا ہے, بڑا غم ہوتا ہے. آج فرمانے لگے, ساری پریشانیوں کی بنیاد خیالی توقعات ہوتی ہیں کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو رنج ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ مقام صرف اللہ والے ہی کو ہو سکتا ہے کہ جس کی امید اور پہم کا صرف تعلق صرف ایک ذات سے ہو. نفی کی امید توقع صرف اللہ کی ذات سے ہو بس. ایک صاحب کو حضرت نے کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی. تھنبھون سے واپس جا کر خط میں لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی ہے, اگر علم مالے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. ایک صاحب کو حضرت کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی, تھنبھون سے واپس جا کر خط لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی, اگر علم مانے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا, جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اسی روز سے میری بینائی گھٹنا شروع ہو گئی, اور روز گھٹتی جا رہی ہے. خوف ہے کہ اندھا نہ ہو جاؤں, خدا کے لیے معاف فرما دے. آگے سنیے, ہم جیسا کوئی اور دیکھا کیسا خط لکھا تھا, کیا ہوا ابھی, حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا, تمہارا پہلا خیال کہ میں تمہاری اہانت کی, یہ بھی محض وہم تھا کہ میں نے آپ کو اہانت کی, اور دوسرا خیال کہ مجھے ایسا لکھنے کی وجہ سے بنائی گھٹنی, یہ بھی وہم ہے, مگر میں نے بہرحال معاف کر دیا, یہ بھی وہم ہے, میری وجہ سے نہیں ہوا. سبحان اللہ, ورنہ ہم جیسے بھی ہوتا, دیکھا اس نے خط میں کیا لکھا تھا, نتیجے دیکھ لیا. تو فرمانے لگے, جو پہلی بات تھی کہ ہم نے آپ کی اہانت کی, یہ آپ کا وہم ہے, اور دوسری بات کہ آپ نے ہمیں لکھا اور کچھ ایسی بات لکھی جو ہمیں ناگوار گزرتی اور اس کی وجہ سے آپ کی بنائی گھٹ رہی, یہ بھی آپ کا وہم. سبحان اللہ, البتہ بہرحال معاف کر دیا اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اس پر حضرت نے ایک جملہ لکھا, کچھ بھی ہو بھائی, اولیاء اللہ کی اہانت دین اور دنیا کے لیے خطرہ ہے. اللہ والوں کی اہانت دین اور دنیا کے لیے خطرے کی چیز. دین بھی جاتا ہے دنیا بھی برباد ہوتی ہے. میں جب کوئی شخص میری کسی کتاب کا رد لکھتا ہے تو جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اول نظر میں میرا خیال یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی میری کتاب کی تردید میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تبھی اس نے تردید لکھی. اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تاکہ اس سے رجوع کر کے تصحیح کروں, اس کا جواب دینے کی نیت نہیں دیکھتا. فرمایا ایک مدت تک اس میں مبتلا رہا کہ سب دوستوں کے ساتھ معاملے میں مساوات کروں, برابری کروں. عرصہ تک ایسے ہی کیا مگر اس میں تکلیف بھی ہوئی اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. سب دوستوں کے ساتھ معاملے میں مساوات کرو. عرصے تک ایسا ہی کیا مگر اس میں تکلیف بھی ہوئی پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات میں درجات کا تفاضل ہے. جس حیثیت کا آدمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام اسی حیثیت سے فرمایا کرتے تھے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کیوں نہ ہو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو معاملہ شیخین کے ساتھ تھا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں تھا. مجلس میں بھی ایسے امور پیش آتے تھے جس سے اس کا امتیاز ظاہر ہوتا تھا. اس وقت سے اب اس میں کاوش نہیں کرتا کہ وقت پر جیسا برتاؤ جس سے کرنے کو جی چاہتا ہے کر لیتا ہوں. تو سب کے ساتھ تو مساوات نہیں ہو سکتی. فرمایا جس شخص کی حالت بیداری درست اور تابع شریعت ہو وہ خواب میں کتنی ہی حالت کو خراب دیکھے کہ خنزیر کا گوشت کھا لیا, معاذ اللہ کلمہ کفر بول دیا, ایسی اور چیزیں دیکھے تو وہ تو واللہ جو اس کو ایک رائی دانے کے برابر بھی اس کا اثر لینا جائز ہو. اگر بیداری کی حالت میں شریعت کے مطابق ہے اور خواب میں کیا دیکھتا ہے ایسی چیز جیسا جب اس کا زبان بھی نہیں ڈال سکتا کہ خنزیر کہہ رہا کھا رہا خواب میں یا کلمہ کفر کہہ رہا یا ایسی کوئی اور چیزیں دیکھ رہا ہے, حضرت فرمانے لگے واللہ جو اس کو ایک رائی دانے کے برابر ہی اس کا اثر لینا جائز ہو, اس کا بالکل اثر نہیں لینا چاہیے. اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. طبی طور پر بہت پریشانی ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا کافی. اگر اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لے بس. اصل تو میاں بیداری کی بات ہے. ہم بیداری میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, خوابوں سے بزرگ بنے ہوتے ہیں. ایسا دیکھا میں نے خواب میں تو یوں دیکھا ہے یوں. اور بیداری میں کھلے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, حکم توڑ رہا ہوتا ہے, اور سمجھنا خواب سے بزرگ بن گئے ہوں. اور اگر بیداری میں شریعت کے مطابق ہے اور خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو اس کا کوئی اثر نہیں لینا چاہیے. اور اگر کوئی چیز خواب کی آپ کو پریشان ہی کر رہی ہے تو آپ یہ الفاظ کہہ دیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خواب کی بھی عجیب تعبیر ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے خواب دیکھی اور اس کی ظاہری حالت بڑی عجیب تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ہیں اور آپ ان کو اس کے اندر سے گودا نکال رہے ہیں. اب گودا نکال رہے ہیں پنڈلی سے. تو امام سہری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر تو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے نبی کی ارشادات سے مغز نکالیں گے، ایسے مسائل نکالیں گے جو ان کی مغز ہوگا. گرمی کا موسم تھا، ایک صاحب نے خواب دیکھی کہ میری چارپائی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے. مولانا یعقوب ننوتری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، فرمایا جلدی سے گھر سے نکلو، چھت گرنے والی ہے. ایسا ہی ہوا. ایک شخص نے سردی میں ایسی خواب دیکھی، آنے فرمایا کھودو نیچے خزانہ ملے گا. کھودا تو خزانہ ملا. خواب ایک جیسی ہے. گرمی سردی کا فرق ہے. زہر گرمی کے اندر نیچے آگ نہیں جلائی جاتی، اور سردی میں نیچے انگیٹھی رکھی جاتی ہے گرمی حاصل کرنے کے. اس زمانے تو آگ ہی جلایا کرتے نا گرمی حاصل کرنے کے لیے، سردیوں میں انگیٹھیاں رکھتے تھے لوگ، انگارے رکھا کرتے تھے. تو مختلف تعبیر ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی آدمی صاحب بصیرت جس کے علم پر جس کے تقوی پر اعتماد ہو، خواب اسی کے سامنے پیش کرنی چاہیے. وہ اگر ایسا نہ ملے تو دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لینی چاہیے، اللہ اس خواب کی خیر عطا فرما دے، شر سے بچا لے. بس اور اگر کوئی چیز خواب بہت پریشان کر رہی ہے تو بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ورد رکھے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اصل تو بیداری کی حالت کا عمل معتبر ہے، اور اللہ کے ہاں سے جزا سزا کا جو فیصلہ ہے وہ بیداری کے عمل پر ہے، اس پر فیصلہ. فرمایا جو شخص وساوس میں مبتلا ہو اور برے برے وسوسے اس کے دل میں آتے ہوں اور وہ اس سے پریشان ہو، اس کے علاج میں ترک التفات کا جو نسخہ اکثیر ہاتھ آیا ہے. جس زمانے میں مجھے باطنی تکلیف پیش آئی اور شورش بڑھ گئی، فرد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نسخہ تجویز فرمایا. بس اوقات دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں اور بڑے تکلیف دیتے ہیں. حضرت فرمانے لگے اس کے لیے بہترین نسخہ اکثر یہ ہے کہ ان وساوس کی طرف اور ان خیالات کی طرف توجہ نہ کرو، بس التفات نہ کرو. اگر التفات اور توجہ اور اہمیت دو گے تو اور آئیں گے، اور پریشان کریں گے. توجہ ہی نہ دو، اہمیت ہی نہ دو، تو آہستہ آہستہ وہ وساوس ختم ہو جائیں گے، خیالات ختم ہو جائیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہی نسخہ تجویز فرمایا تھا اور آخر تک یہی نسخہ رہا، پھر اسی سے آرام ہوا. حدیث میں جو وساوس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اس کو آگے رک جانا چاہیے، اس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ ان وساوس کی طرف التفات چھوڑ دے. خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں کہ بس خود آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہی فرمایا. فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے مشورے کا پابند رہے، خود رائی سے کام نہ کرے. ہم گھر بناتے ہیں تو خود رائی سے کام نہیں لیتے، اپنے اما ابا کا علاج کرتے ہیں تو خود رائی سے کام نہیں کرتے، بہت سارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو خود رائی سے کام نہیں کرتے، بلکہ کسی ماہر سے، کسی سمجھدار سے، کسی اس لائن کے آدمی سے مشورہ کر لیتے ہیں، رہنمائی لے لیتے ہیں. تو ایسی ہماری پوری زندگی دین کے سائے میں گزرتی ہے ایک مسلمان کی، تو اسے اس کے معاملے میں بھی مشورہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آدمی خود رائی میں مبتلا ہوتا ہے اور خیال سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوتا ہوں، حالانکہ وہ نفس کی مان رہا ہوتا ہے اور طبیعت پہ چل رہا ہوتا ہے. فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے مشورے کا پابند رہے، خود رائی سے کام نہ کرے. اور فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے سر پر کوئی ضابطے کا بڑا موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا اس کے متعلق اللہ تعالی نے مجھے ایک بھاری علم عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ایسا شخص اپنے چھوٹوں ہی کو جمع کر کے مشورہ کر لیا کرے. سبحان اللہ، اگر ضابطہ کوئی بڑا نہیں ہے تو اپنے چھوٹوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کر لیا کرے. سب کی رائے سن کر جس رائے پر اس کا قلب مطمئن ہو جائے اس پر عمل کرے. اس طریق پہ خود رائی کی آفت سے آدمی کو نجات ملتی ہے اور مشورے کی برکت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے خیر اور ہدایت ملتی ہے. گھر کا معاملہ ہے، کوئی بڑے ہے نہیں تو گھر والوں سے اکٹھا کر لو، ان سے مشورہ کر لو، تو مشورے میں خیر ہوتی ہے اور آدمی خود رائی کی آفت سے محفوظ رہتا. ارشاد فرمایا جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے، لباس پوشاک میں تکلفات ہیں، تو دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں. ایک یہ کہ نکما آدمی ہے، دوسرے کہ بہت پست حوصلہ ہے، کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا اور کسی بڑے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی تو اپنا ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرتا. نکما آدمی اور پست حوصلہ ہے، اس کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں ہے زندگی کا، اس لیے اس کی ساری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، گھڑی ایسی ہونی چاہیے، موبائل ایسے ہونے چاہیے، جوتے ایسے ہونے چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اس کی ساری سوچ اسی گرد گھومتی ہے. فرمایا دو چیزوں میں سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، کیا تو یہ نکما آدمی یا پست حوصلہ ہے. فرمایا جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے تو جو دو چیزوں پہ استدلال کرتا ہوں، ایک یہ کہ نکما آدمی ہے، دوسرے یہ کہ بہت پست حوصلہ ہے، کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا اور کسی بڑے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی تو اپنا وقت اس میں ضائع نہ کرتا. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے، دین کی صفات نصیب فرما دے. دین کے اعمال تو ہوتے ہیں، بس اوقات ماحول کی برکت سے اعمال آ بھی جاتے ہیں، لیکن ذہن بھی دینی بن جائے، سوچ بھی دینی بن جائے، صفات بھی دینی پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، پھر اس کے ظاہری عمل جو دینداری کا ہوتا ہے اس میں روح آ جاتی. بعض چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس، بیٹی ڈپریشن میں رہتی ہے، کسی سے بولتی نہیں ہے، کسی بات ہی نہیں کرتے، بچہ جوان ہے بہت ڈپریس ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے. اچھا بھائی یہاں بیماری کیا ہے؟ یہاں بیماری یہ ہے کہ ذہنی طور پہ دیندار نہیں، فکری طور پہ دیندار نہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے. جس نے طبیعت کو اندر سے کمزور کر رکھا ہے، تو سوچ اور فکر کے لحاظ سے بھی مسلمان ہو اور اعمال اور صفات کے لحاظ سے بھی مسلمان ہو تو پھر سلامتی آتی ہے، اللہم نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.